نماز ہے کہ آپ حضرات اپنی دعاؤں میں خصوصیت کے ساتھ اور اس وقت فرش رضا پر محترمہ نسیم فاطمہ کی صحت کے لیے دعا فرمائیں. سخت بیمار ہیں اور ان کے متعلقین آپ سے ملتمی سے دعا ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین, سید الاولین والآخرین, امام المرسلین وخاتم النبیین, ابی القاسم. الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين, واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد, فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه, بسم الله الرحمن الرحيم, يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط, ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا, اعدلوا هو أقرب للتقوى, واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صلى الله برادران عزیز, قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ مائدہ کی آٹھویں آیت ہمارا سرنامہ سخن ہے. اس آیت کریمہ کی روشنی میں عدل اجتماعی کے تقاضے اور اسلام, اس عنوان پر بحث و گفتگو جاری ہے. میں نے عرض کیا کہ مکتب حسینی سے بڑھ کر کوئی مکتب نہیں ہو سکتا جس میں اس موضوع پر بحث و گفتگو کی جائے, اس لیے کہ خلاصہ قیام حسینی, خلاصہ انقلاب حسینی, خلاصہ پیغام حسینی عدل خواہی ہے, عدالت جوئی ہے, عادلانہ معاشرے کا قیام ہے. عادلانہ معاشرے کا قیام خود ہر فرد بشر کی ضرورت بھی ہے, آرزو بھی. کوئی فرد بشر ایسا نہیں ہے کہ جو عادل کو پسند نہ کرتا ہو, عدالت کا جویا نہ ہو. یہ باتیں آپ کے سامنے مسلسل گزارش کر رہا ہوں. عادل کی تعریف بھی گزارش کی. عادل کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز جس جگہ کی ہے اس کو وہیں رکھا جائے, یہ عادل ہے. اس چیز کو وہاں سے ہٹا دیجئے گا تو یہ ظلم ہے. ضروری نہیں ہے کہ تلوار چلے تبھی ظلم وجود میں آئے, ضروری نہیں ہے کہ خون ریزی ہو تبھی ظلم وجود میں آئے, ضروری نہیں ہے کہ کشت و کشتار ہو تبھی ظلم وجود میں آئے. نہیں, آج کل تو دنیا میں بڑے پرنام طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے. ظلم ظلم صرف یہ ہے کہ کسی شے کو جو اس کی اصلی جگہ ہے وہاں سے ہٹا دیا جائے. ہم نے سب نے مل کر سب سے بڑا ظلم خدا پر کیا ہے. خدا مظلوم ہے اس وقت, اس لیے کہ خدا کی جو جگہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے ہم اسے نہیں دیتے. خدا کی جو جگہ ہماری زندگی میں ہونی چاہیے وہ ہم اسے نہیں دے سکتے. البتہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ خطیبانہ تعبیر ہے, یہ ظلم بھی خدا پر ظلم نہیں ہے, اپنے اوپر ظلم. یہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں ہم. ہمارا دل صرف اور صرف خدا کا گھر ہے. حضرت امام جعفر صادق جملہ ہے, آپ نے فرمایا کہ یہ دل خدا کا گھر ہے, اس میں کسی اور کو نہ بساؤ. دل خدا کا گھر ہے, اس میں کسی اور کو بسائیں گے یہ ظلم ہے. اور فرمایا اس لیے میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ عادل کا اور عدالت کا بہت محدود عامیانہ اور عوامی تصور اپنے سامنے نہ رکھیں, عادل کا ہمگیر تصور رکھیں. عادل اساس کائنات ہے, عادل اساس بود و بقائے ہستی ہے. یہ نظام ہستی اگر قائم ہے تو عادل کی بنا پہ قائم ہے. اس کائنات میں جو کچھ حسن و جمال و زیبائی ہے وہ عادل کی بنا پہ. اور جہاں اس عادل میں خلل واقع ہوتا ہے وہیں زندگی کا چہرہ بگڑ کے رہ جاتا ہے. وہیں حسن قتل ہو جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے. وہیں زندگی کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے, مقدر ہو جاتا ہے, لطف غارت ہو جاتا ہے. لطف زندگی عادل میں, البتہ عادل پہلا زینا ہے. عادل سے برتر بھی حقیقت سے متعارف کرایا ہے قرآن نے. عادل سے برتر بھی حقیقت اور مرتبہ حسن زندگی کا تعارف کرایا ہے خود رب کریم نے, قرآن نے, پیغمبر قرآن, خطیب قرآن حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تمام انبیاء نے, تمام رجال اللہ نے, تمام اولیاء اللہ نے خصوصیت کے ساتھ محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام. اور اسی لیے ہم خصوصیت کے ساتھ محمد و آل محمد کا تذکرہ کرتے ہیں. ہماری مجلسوں میں جو خصوصیت کے ساتھ محمد اور آل محمد کا تذکرہ ہوتا ہے, اور لوگوں کا تذکرہ نہیں ہے. بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں, تاریخ میں اتنی شخصیتیں گزری ہیں, خود تاریخ اسلام میں اتنی شخصیتیں گزری ہیں, آپ کو ان 14 معصومین کے علاوہ کوئی نہیں ملتا؟ اور خصوصیت کے ساتھ جو ہدف بنتے ہیں ہم, اور میں پہلی ہی مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ کو علی کے علاوہ کوئی نہیں نظر آتا. اس کا جواب میں عرض کر چکا پہلی مجلس میں, مختصر سا جواب, بہت مختصر. نیڈل آف دا بیلنس حب علی ہے. ترازو کی سوئی وہ حب علی ہے. حب علی سے پتا چل جاتا ہے کہ یہاں عادل ہے یا نہیں ہے. حب علی سے پتا چل جاتا ہے یہاں توحید ہے یا نہیں ہے. حب علی سے پتا چل جاتا ہے یہاں نبوت سے سچی وابستگی ہے یا نہیں ہے. علی کو کس لیے چاہتے ہیں ہم؟ علی کے کیا کارنامے ہیں؟ علم علی، حلم علی، صبر علی، شجاعت علی، خطابت علی، ان سب چیزوں کو علی نے کس راہ میں صرف کیا، کس راہ میں خرچ کیا؟ علی کو اللہ نے طاقت دی تھی، شجاعت دی تھی، قوت دی تھی، علی نے یہ قوت کہاں صرف کی؟ بدر کس کی راہ میں لڑائی ہوئی؟ احد کس خاطر جنگ ہوئی؟ خیبر و خندق کون سا معرکہ تھا؟ علی نے یا لا الہ الا اللہ کی خاطر تلوار اٹھائی، یا محمد رسول اللہ کی خاطر؟ اب اگر ہم علی کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ذکر لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے. ذکر کرتے ہیں تو وہ محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے. اور محمد رسول اللہ سے بے وفائی اس سے بڑھ کر ہو نہیں سکتی کہ محمد رسول اللہ کہا جائے اور علی سے نفرت کی جائے. حب علی، محبت علی ابن ابی طالب. میں نے کہا ترازو کی سوئی ہے، نیڈل آف دا بیلنس. توحید ہمارے دلوں میں ہے یا نہیں پتا کیسے چلے گا؟ نماز سے بالکل درست، یہ بھی صحیح. روزے سے یہ بھی صحیح. حج سے یہ بھی صحیح. زکات و خمس ادا کرنے سے یہ بھی صحیح ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ نماز ایک عمل ہے. دو رکعت نماز دو منٹ میں ہو جاتی ہے. روزہ پورے سال میں ماہ مبارک رمضان میں ہوتا ہے، 29 دن یا 30 دن، اور اب تو رویت ہلال کے اختلافات کبھی 28 دن اور کبھی 31 دن بھی کرتے ہیں. اور حج زندگی بھر میں، عمر بھر میں ایک مرتبہ. کوئی ایسا بھی تو فارمولا ہو کہ ہم جب چاہیں آزما لیں کہ توحید ہے کہ نہیں. جب جہاں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، مجلس میں، محفل میں، بازار میں، گھر میں، یہ معیار حب علی ہے، یہ معیار نام علی ہے. ذکر علی کر کے ہم چہرہ دیکھ لیتے ہیں. اندازہ ہو جاتا ہے کہ اہل توحید ہے یا اہل شرک. جتنی توحید سے وابستہ
وابستگی بڑھتی چلی جائے گی، علی کی محبت بڑھتی چلی جائے گی، جب تک شرک کی نحوست باقی رہے گی علی کی محبت دبی دبی رہے گی۔
بے سبب نہیں ہے ہمارے مکتب میں علی کا تذکرہ، بے سبب نہیں۔ پروردگار آپ حضرات کی جذبات کو قبول فرمائے، ان جذبات کو اور استحکام اور استواری عطا فرمائے۔ حضرت علی ابن ابی طالب کا تذکرہ ہو یا آل محمد کا تذکرہ، پتہ چلتا ہے کہ وابستگی توحید سے کتنی ہے، نبوت سے کتنی ہے، آخرت کا خوف کتنا ہے۔ اطاعت کا جذبہ کتنا ہے اور عدالت کی طلب کتنا ہے۔ آپ کے لیے ہمارے جو بھی نام علی لیتے ہیں سب کے لیے یہ بھی ایک معیار ہے کہ ہمارے اندر عدالت خواہی ہے یا نہیں، ہم عدالت شعاری پر گامزن ہیں یا نہیں۔ ارشاد الہی کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، اے ایمان لانے والو تم اللہ کی خاطر قوام بن جاؤ۔ قوام کے معنی میں نے سادہ سا ترجمہ یہ کر دیا کہ تم عدالت کی عدالت کے پرچم دار بن جاؤ، عدالت کے علم بردار بن جاؤ۔ اور شہداء بالقسط، تمام اقوام و ملل کے مقابل میں تم عدل و قسط الہی کی مثال بن جاؤ یا ان کے لیے گواہ بن جاؤ۔ ابھی خود ان الفاظ کی تشریح کا حق ادا نہیں ہو پایا ہے اور چار مجلسیں گزر گئیں، ظاہر ہے کہ مجلس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، مجلس کی اپنی محدودیت ہوتی ہے۔ اسی میں ان موضوعات پر بھی گفتگو ہو جاتی ہے، اس لیے جزئیات پر گفتگو تو واقعاً بہت کم ہو پائے گی، صرف اشارے ہو پائیں گے۔ کلیات، بلکہ مقدمات اور کلیات ہی کو کا ذکر کرتے ہوئے ہم گزر جائیں گے۔ کلیات میں تمہیدی اور مقدماتی مباحث میں، اور کلیات میں خود عدل کی تعریف ہے، اور اسی میں ابھی تک بحث یہ ہے کہ عدل کی تعریف کہاں سے لی جائے۔ کل تک ہم نے یہ بحث کیا آپ کے سامنے کہ دنیا والے کہتے ہیں کہ بے انصافی کا وجود بھی فطرت انسانی کی بنیاد پر ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ عدل کا وجود اور عدل کی ضرورت جو انسان محسوس کرتا ہے، عدل کی جو آرزو ہے اس کے دل میں، وہ فطرت انسانی کی بنیاد پر ہے۔ ہیومن نیچر، فطرت انسانی۔ کل میں نے مثال عرض کی کہ فطرت انسانی میں بہت سے عناصر ہیں، بہت سے صفات ہیں، بہت سے اوصاف ہیں۔ یہ اوصاف جب تک اپنی مقررہ حد تک رہیں گے، فطرت انسانیہ فطرت اولیہ رہے گی، فطرت الہیہ رہے گی، پاکیزہ فطرت رہے گی۔ جب یہ اپنی حد سے آگے بڑھ جائیں گے یا کم ہو جائیں گے تو فطرت ثانیہ وجود میں آ جاتی ہے، وہ دوسری فطرت جسے انسان فطرت سمجھنے لگتا ہے، وہ بگڑی ہوئی فطرت جو مبدا شر بن جاتی ہے، وہ بگڑی ہوئی فطرت جو منشاء ظلم بن جاتی ہے، وہ بگڑی ہوئی فطرت جس سے دنیا میں ظلم و جور اور ستم گاری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر افراد طے نہیں کر پاتے کہ فطرت کا صحیح تقاضا کیا ہے اور کون سا تقاضا صحیح معنی میں فطری تقاضا نہیں ہے. اکثر اشتباہ ہوتا ہے، التباس ہوتا ہے، مسائل اسی طرح الجھتے ہیں کہ کس چیز کو فطری مانا جائے، کس چیز کو فطری نہ مانا جائے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. زندگی کے بے شمار تقاضے ہیں، انسان کے دل میں بے شمار آرزوئیں ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے. کتنی خواہشیں ہیں انسان کے دل میں، کتنی آرزوئیں ہیں، کتنی تمنائیں ہیں. یہ ہر خواہش، ہر آرزو، ہر تمنا کو انسان اپنی فطری آرزو، فطری خواہش، فطری تمنا سمجھتا ہے نا. اور یہیں سے خود فطرت کا تصور مسخ ہو جاتا ہے. اس فطرت کی تعریف بھی کہاں سے حاصل کی جائے، عدالت کی تعریف کہاں سے لی جائے، فطرت کی تعریف کہاں سے حاصل کی جائے. عدالت و فطرت کے ساتھ اور جو عنوانات جڑے ہوئے ہیں، عدالت کی تعریف اس تعبی اس عبارت میں بھی کی گئی اور میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ہر صاحب حق کو اس کے حق، اس کا حق دے دینا یہ عدالت ہے نا. تو عدالت کے ساتھ حق کا تصور بھی جڑا ہوا ہے. یہ حق کی تعریف کہاں سے حاصل کی جائے، حق کو کس طرح ڈیفائن کیا جائے، حق کی ڈیفینیشن کہاں سے حاصل کی جائے. عدالت کی ایک تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ ہر شخص کا اپنے فرائض کو پورا کرنا عین عدالت ہے. تو اب فرائض یا فریضے یا فرض کی تعریف کہاں سے حاصل کی جائے، حقوق کی جب بات آئے گی تو آپ یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر آف رائٹس اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہیومن رائٹس کا چارٹر، حقوق کتنے ہیں، آزادی، حریت، یہ سب سے بڑا حق ہے، سب سے پہلا حق ہے. اس آزادی کی ڈیفینیشن کہاں سے حاصل کی جائے، اس حریت کی تعریف کہاں سے حاصل کی جائے. اور ہمارے یہاں عادل، حق، حسن، خیر، حق، فرض، حریت، ان تمام چیزوں کی ڈیفینیشن کہاں سے لی جائے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کسی کانسٹیٹیوشن میں صرف اتنا لکھ دینا کافی نہیں ہے کہ اس ملک کے تمام رہنے والے آزاد ہیں. آزادی تمام شہریوں کا بنیادی حق ہے، کانسٹیٹیوشن میں آ گیا. آزادی سے مراد آپ کی کیا ہے؟ پھر میں پلٹ کے اس بحث کی طرف جاؤں اور ایک مثال سے واضح کر کے بات آگے بڑھاؤں. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ تین چیزیں ہوتی ہیں، بنے بنائے قانون میں کچھ دفعات ہوتے ہیں قانون کے. یہ قانون کے دفعات، یہ احکام، یہ قوانین، بنیاد، ان کی کوئی بنیاد ہوتی ہے، اس بنیاد کا کوئی منبع ہوتا ہے. درمیان میں نے یہ بھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ عدالت دراصل معاشرے انسانی کی معماری ہے، آرکیٹیکچر ہے، مہندسی ہے، معماری ہے. معماری کے ساتھ یہ مثال ایسی آسان ہو جاتی ہے کہ جو نوجوانوں اور بچوں کے سمجھ میں بھی آ جائے گی. دیکھیے، یہ در و دیوار، یہ دیوار و در کسی بنیاد پر کھڑے کیے جاتے ہیں. دیوار کسی بنیاد پر اٹھائی جاتی ہے، دروازہ کسی بنیاد پہ رکھا جاتا ہے. تو ایک چیز ہے دیوار، در، عمارت، ایک چیز ہے اس کے نیچے بنیاد. بنیاد بھی خلا میں نہیں ہوتی، بنیاد استوار زمین پر ہوتی ہے. واضح ہے؟ تو ایک ہوئی عمارت، ایک ہوئی بنیاد، ایک ہوئی وہ زمین جو اس بنیاد کے نیچے ہے. سچے سمندر پہ کوئی بنیاد نہیں رکھتا، موجے ہوا پہ کوئی بنیاد نہیں رکھتا،
خلا میں کوئی بنیاد نہیں رکھتا، بنیاد کے لیے زمین چاہیے اور استوار زمین چاہیے جو خود بنیاد کو سنبھال سکے. وہ زمین جو بنیاد کو سنبھال سکے. یہ تمام قوانین اور احکام جو بنتے ہیں یہ ہے گویا ڈھانچہ، عمارت، در، دیوار، اس کے پیچھے ایک بنیاد ہونی چاہیے اس کے نیچے. وہ بنیاد کیا ہے؟ دنیا والے کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن، بنیادی دستور، دستور اساسی. اچھا یہ دستور اساسی جو بنیاد ہے اس کے نیچے زمین کون سی ہے؟ عام طور پہ جواب ملتا ہے جناب عوام، کامن پروڈنس. یہ عوام الناس، ان کے نمائندے آتے ہیں پارلیمنٹ میں، لیجسلیٹو اسمبلی میں، یہ رائے دیتے ہیں، ان کی رائے کے مطابق دستور بنتا ہے. یہ دستور بنیاد ہے. ارے جناب وہ عوام الناس کی رائے کی کیا اہمیت؟ جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، جس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں سمجھیے، اور ویسے جس کانٹیکسٹ میں آپ ہم پہ تنقید کریں گے اس کا بھی جواب ہے. خود آپ کی نگاہ میں اس رائے کی کتنی اہمیت ہے؟ کیسے کیسے آپ عوام الناس کی رائے کو پامال کر دیتے ہیں؟ جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو عوام کی رائے کا حوالہ ہوتا ہے، جب آپ کو ضرورت نہیں ہوتی تو عوام الناس کی رائے پامال کر دی جاتی ہے. بہرحال عوام الناس کی رائے بس اس وقت تک کے لیے جب تک کہ آپ کرسی تک پہنچ جائیں. یہ کسی ایک ملک کی داستان نہیں ہے. آپ نے سمجھے گا میں آپ کے ملک میں آ کے یہاں کوئی مداخلت کر رہا ہوں. ہر ملک کی یہی داستان ہے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. ایک تخت شاہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر ٹکڑے سے کرسیاں بنائی ہم نے. وہ پہلا شعر علامہ اقبال کا تھا، یہ دوسرا شعر علامہ جمیل مزاری کا، ان کی رباعی ہے، اس رباعی کے دو مصرے ہیں یہ آخر کے. ایک تخت شاہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر ٹکڑے سے کرسیاں بنائی ہم نے. دیکھیں جمہوریت کی کرسیوں میں کتنی آمریت ہے. کس قدر آمریت ہے، کیا غضب کی آمریت ہے. پہلے یعنی میں رجعت پسند نہیں ہوں، ہرگز نہیں ہوں، میں جس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ رہے ہیں. کچھ باتیں ہوتی ہیں ٹیکسٹ میں، کچھ باتیں ہوتی ہیں سب ٹیکسٹ میں، کچھ باتیں ہوتی ہیں سطور میں، کچھ باتیں ہوتی ہیں بین السطور، کچھ باتیں ہونٹوں سے کہی جاتی ہیں اور کچھ باتیں ہماری مسکراہٹ آپ تک پہنچا دیتی ہیں. اور یہ آپ کی فراست و ذہانت ہے کہ آپ مسکراہٹ کو سنتے ہیں. کس بلا کی آمریت ہے ان جمہوری کرسیوں میں. پہلے ایک بادشاہ کا برداشت کرنا قوم کے لیے آسان ہوتا تھا، اب ایک وقت میں اتنے بادشاہ ہمارے سر پہ رہتے ہیں. حالانکہ ہمارے یہاں مجلس عظام فرش عزا پر روزانہ ہمارے دانشمند مکرم جناب پیشی رانی صاحب تشریف لاتے ہیں، وزیر ہیں، خدا ان کے علم و اقبال میں اور ترقی عطا فرمائے. اچھے افراد بھی ہوتے ہیں، مگر بہرحال عمومی صورتحال کی میں بات کر رہا ہوں.
کہ ہر رئیس مملکت اپنی جگہ ایک بادشاہ ہے، ہر وزیر اپنی جگہ ایک بادشاہ ہے، ہر ممبر آف پارلیمنٹ اپنی جگہ ایک بادشاہ ہے، ہر ممبر آف اسمبلی اپنی جگہ ایک بادشاہ ہے۔ ساری دنیا کی بات کر رہا ہوں، آپ ہرگز میری باتوں کو اپنے ملک میں منطبق نہ کیجیے گا۔ اگر آپ نے منطبق کیا تو آپ ذمہ دار ہیں اس کے، میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ رہتا نہیں تو یہاں کا مجھے تجربہ ہی نہیں، مجھے اپنے ملک کا تجربہ ہے۔ میں جس ملک میں رہتا ہوں وہاں کا تجربہ ہے، جہاں جہاں سفر کرتا ہوں وہاں کا تجربہ ہے۔ مسئلہ یہ کہ ہر ملک میں بنیادی دستور ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اور اس کانسٹیٹیوشن کی روشنی میں قوانین ہیں۔ یہ قوانین، یہ ڈھانچہ ہے، عمارت ہے، در، دیوار، روشن دان، یہ معاشرے کو کنٹرول کرتے ہیں ہر اعتبار۔ یہ پوری عمارت کس بنیاد پر قائم ہے؟ دستور اساسی، کانسٹیٹیوشن۔ حالانکہ بعض ملک اب بھی ایسے ہیں کہ جہاں کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، کوئی سپریم ڈاکومنٹ ان کے پاس نہیں ہے، جہاں کوئی سپریم ڈاکومنٹ ہے ہی نہیں، وہاں کے قوانین کو کس بنیاد پہ پرکھیں گے؟ وہی نا، ہوائے نفس۔ سب سے بڑی ہماری بنیاد ہوائے نفس ہے، اصل مسئلہ یہ ہے۔ چاہے وہ ہوائے نفس لکھی ہوئی ہو یا ہوا میں اڑتی ہوئی ہو، ہوائے نفس۔ یہ دستور کس بنیاد پر ہے؟ رائے شمار، ووٹ وغیرہ وغیرہ کے بعد کچھ لوگ آئے۔ کیسے کیسے لوگ آ جاتے ہیں ماشاءاللہ، ہر پارلیمنٹ میں آنے والا لا میں پی ایچ ڈی کر کے آتا ہے۔ پارلیمنٹ میں جتنے آتے ہیں وہ سب ماشاءاللہ تعلیم یافتہ تو ہوتے ہی ہوں گے، میں کبھی کہیں الیکشن کے لیے نہ کھڑا ہوا ہوں نہ آئندہ کبھی ارادہ ہے۔ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر کھڑا ہوں تو تعلیم یافتہ ہونا شرط ہے کہ نہیں ہے؟ کم سے کم تعلیم یافتہ تو ہوتی ہوں، بیسک تعلیم تو ہوتی ہوگی، گریجویشن تو ہوتا ہوگا۔ اچھا، میں تو سمجھتا تھا کہ ہر شخص آنے والا پارلیمنٹ میں، ملک چلانا ہے، معاشرہ انسانی کی تنظیم، ترتیب، تدبیر، معاشرے کا ارتقاء، ملک کا ارتقاء، کار خدائی انجام دینا ہے۔ جو صالح افراد، آپ یہ نہ سمجھیں میرا سیاست کے تعلق سے منفی نقطہ نظر ہے، جو صالح افراد نیک نیتی کے ساتھ سیاست میں آتے ہیں وہ بھی کار خدا انجام دیتے ہیں۔ سیاست میں خلوص کے ساتھ کام کرنا عبادت ہے۔ دوسروں کی مشکلات کو حل کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، معاشرے انسانی کی تنظیم کرنا، اتنے بڑے ملک کی خدمت کرنا عبادت ہے، واجب کفائی ہے۔ اچھے افراد کا سیاست میں آنا واجب کفائی ہے۔ میں منفی نقطۂ نظر نہیں رکھ رہا ہوں، یہ تو آپ کا شاید منفی نقطۂ نظر ہو گیا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اس پہ ہنسنے لگتے ہیں۔ کار خدائی ہے۔ بہرحال یہ آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، آنے کے بعد پارلیمنٹ میں رائے دیتے ہیں، بل بنتا ہے، بل پہ بل پاس ہوتے رہتے ہیں، اور جانے کس بل میں چھپتے چلے گئے۔ عوام الناس کو یہ دیا جا رہا ہے اور وہ دیا جا رہا ہے، اور ملک کی یہ بہبود ہو رہی ہے اور وہ بہبود ہو رہی ہے، بل پہ بل پاس ہوتے ہیں اور غائب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آج پتہ نہیں میری زبان سے کچھ ایسے الفاظ آ رہے ہیں کہ آپ ہنستے ہی چلے جا رہے ہیں۔ باہر سارے ملکوں کا یہی حال، یہ دستور اساسی۔ جاہل عوام نے اپنے سے کچھ زیادہ پڑھے لکھے، یا اپنے سے کچھ زیادہ جاہل، یا اپنے جیسے جاہلوں کو منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیج دیا۔ اب وہ جو معاشرے کی ضروریات ہیں، کس معاشرے کی ضروریات؟ جاہل معاشرے کی ضروریات، بیمار معاشرے کی ضروریات، بے نظم معاشرے کی ضروریات، بے تربیت معاشرے کی ضروریات, ان معاشرے کی ضروریات پہ ان کی نظر ہے, اور وہ ضروریات پارلیمنٹ میں پیش کر رہے ہیں, اس کے مطابق وہ بل پہ بل پاس ہوتے چلے جا رہے ہیں اور نظام حکومت چل رہا ہے ماشاءاللہ. یہ ہے دستور اساسی, خیر اسے ہم نے باندھ لی بنیاد, پورے قانون کے ڈھانچے کی بنیاد دستور. اس دستور کے پیچھے زمین کون سی ہے, استوار و مضبوط یا ناہموار؟ نااستوار. اور ہمارے یہاں اس بنیاد کے پیچھے زمین کون سی ہے, میں نے ابھی مثال دی تھی نا, بچوں کو یاد ہوگا, بڑوں کو تو یاد ہی ہوگا, بچوں کو بھی یاد ہوگا, بھئی عمارت ہوتی ہے, در و دیوار, ستون, چھت, یہ پورا ڈھانچہ ہوتا ہے, پورا محل, پورا قلعہ, اس کے نیچے ہوتی ہے بنیاد, بنیاد کے نیچے کیا ہوتی ہے زمین. یہ جو قانون کا ڈھانچہ ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ دستور. دستور کے نیچے زمین کون سی ہے؟ اس سوال کے جواب میں کہیں آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نہ نکل جائے. کون سی زمین ہے؟ ہوائے نفس, جہالتیں, نادانیاں, شہوت رانیاں. یہاں پر مسئلہ آتا ہے کہ وہ منبع, وہ سرچشمہ کیا ہونا چاہیے, کہ دستور میں جو کچھ لکھا ہوا ہے, حق کا کلمہ ہے, فرض کا کلمہ ہے, آزادی ہے, حریت ہے, ان تمام الفاظ, عدل ہے, عدالت ہے, ان تمام الفاظ کے معانی, یہ جو آپ کے کانسٹیٹیوشن میں وکیبلری ہے, یہ جو لفظیات ہے, یہ جو اصطلاحات ہیں, ان کو کس ڈکشنری میں جا کے تلاش کریں, ان کی ڈیفینیشن کہاں سے حاصل کریں؟ ان کی ڈیفینیشن اگر اس طرح کی گئی کہ جس کے روشنی میں یہ ہوا کہ دنیا میں پایا جانے والا ظلم, انجسٹس, فطرت انسانی کی بنیاد پر ہے,
تو سب کچھ باطل ہو جائے گا,
سب کچھ باطل ہو جائے گا. اس لیے ہمیں کوئی ایسی ڈکشنری, کوئی ایسی کتاب, کوئی ایسا سرچشمہ, کوئی ایسا منبع چاہیے, ایسی زمین چاہیے جہاں جو شجر ہو وہ شجر طیبہ ہو جائے. جو شجر اگے وہ شجر طیبہ ہو, شجر خبیثہ نہ ہو. توجہ ہے, وہ زمین چاہیے, وہ سرچشمہ. اب ظاہر ہے کہ بحث کی گنجائش زیادہ نہیں ہے, وقت محدود ہے. وہ سرچشمہ میں برابر کہہ رہا ہوں, وہ سرچشمہ سرچشمہ وحی ہے, کوئی اور سرچشمہ نہیں ہو سکتا جو صحیح طور پر بتائے آزادی کیا ہے, حق کی ڈیفینیشن کیا ہے, فرض کسے کہتے ہیں, عادل کسے کہتے ہیں, ظلم کسے کہتے ہیں.
توجہ ہے.
میں پھر آپ کو روک کر تاریخی مثال دے کر آگے بڑھوں. دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے کچھ برسوں سے, اور وہ مسئلہ بے آرامی, بے چینی, ٹیرورزم اور دہشت گردی وغیرہ کے مسائل ہیں. ہر ملک پریشان ہے, ہر معاشرہ پریشان ہے, اسلام برباد ہو رہا ہے, اسلام بدنام ہو رہا ہے, مسلمان بدنام ہو رہا ہے. دنیا میں ایک بڑا حادثہ ہوا تھا, آپ حضرات کو علم ہے, اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز میں 3 دن کی کانفرنس ہوئی. یہ 3 دن کی کانفرنس, گویا تمام دنیا کی ذہانتیں سمٹ کے آ گئی ہیں ایک چھت کے نیچے, تمام دنیا کی ذہانتیں سمٹ کے ایک چھت کے نیچے آ گئی. 3 دن تک کانفرنس رہی اور یہ طے نہ ہو پایا کہ ٹیررزم کی ڈیفینیشن کیا ہے. جب بیماری کی تعریف ہی نہ ہو سکی تو علاج کیا ہوگا؟ اس سے بڑا سانحہ فکر بشری کا نہیں ہو سکتا, فکر انسانی کا اس سے بڑا سانحہ نہیں ہو سکتا. یہ سانحہ آپ کی سرزمین پہ نہیں ہوا تھا, دنیا کے سب سے بڑے ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ ملک میں ہوا. اور میں نے کہا دنیا کی تمام ذہانتیں سمٹ کے آ گئی تھیں. تو جب ڈیفینیشنز طے کرنے میں اس قدر ہم لاچار ہیں,
میں نے ابتدائی تقریروں میں ابن سینا کی مثال دی تھی کہ ابن سینا نے کہا کہ ہم حقائق کی ڈیفینیشن نہیں بتا سکتے, اور یہ تازہ ترین مثال ہے کہ ایک معاشرتی حقیقت ہے, ہمارے سامنے واقعات ہو رہے ہیں اور ہم اس کی ڈیفینیشن مقرر نہیں کر پا رہے ہیں, سب متفق نہیں ہو پا رہے ہیں کہ کس چیز کو ٹیرورزم کہا جائے. توجہ ہے, اس لیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہر ایک کا دامن ایسا الجھا ہوا ہے کہ وہ سوچ رہے تعریف ایسی ہو کہ میرا دامن بچ جائے, وہ کہہ رہے ڈیفینیشن ایسی ہو کہ میرا دامن بچ جائے, وہ چاہتے ہیں ڈیفینیشن ایسی ہو کہ میرا دامن بچ جائے. کیا مشکل ہو سکتی ہے؟ ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ میرا دامن بچ جائے, ایسی ڈیفینیشن ہو, ایسی تعریف ہو, ایسی پریبھاشا ہو کہ ہمارا دامن بچ جائے, ہمارے اوپر الزام نہ آئے. اور سنا رہے ہیں, یہ تازہ ترین صورتحال ہے. تو جب ایک ٹیرورزم کی ڈیفینیشن نہ ہو سکی, ظلم کی ڈیفینیشن کیسے ہوگی؟ ظلم کی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی تو عدل کی ڈیفینیشن کیسے ہوگی؟ فطرت کی ڈیفینیشن کہاں سے لیں؟ حق کی ڈیفینیشن کہاں سے لیں؟ فرض کی ڈیفینیشن کہاں سے لیں؟ اور فرمایا آپ نے, ظاہر ہے کہ دانش بشری, فکر بشری کی درماندگی یہاں سامنے آتی ہے. اور بھائی کوئی وحی کا قائل ہو یا نہ ہو, اتنی بات تو تسلیم کر سکتا ہے کہ آپ کو اگر حقیقت کی جستجو ہے, مجھے کسی مطلب کی جستجو ہے, میں ایک ریسرچر ہوں, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں ایک طالب علم ہوں, تو مجھے تلاش ہوگی اس موضوع پر ریسرچ کرنی ہے, جہاں جہاں سے میرے مطلب کی چیزیں ملیں گی میں لینے کی کوشش کروں گا, جہاں سے میری مطلب کی چیز ملے گی میں لوں گا. اگر آپ انسانیت کے ہمدرد ہیں, اگر درد ہے دل میں, دل سوزی ہے انسانیت کے لیے, تو اگر آپ کی فرہنگ میں, آپ کی ڈکشنری میں, آپ کی کتابوں میں یہ چیزیں نہیں ملتی, تو جہاں جہاں پوسیبلٹی ہے, جہاں جہاں امکان ہے, وہاں وہاں پڑھنے کی کوشش تو کیجیے. قرآن پڑھیے, کلام رسول پڑھیے, نہج البلاغہ پڑھیے, صلوات پڑھ دیجیے محمد. ڈیفینیشن نہ مل جائے تو آپ میرا, آپ کا ہاتھ اور میرا غریبان. آپ نہج البلاغہ پڑھیے اور اگر آپ کو اس میں عادل کی تعریف نہ مل جائے تو آپ کا ہاتھ میرا غریبان. آپ نہج البلاغہ کا مطالعہ کیجیے, اگر آپ کو صرف ایک وہ عہد نامہ جو امیر المومنین نے مالک اشتر کو لکھا ہے, اجتماعی کسے کہتے ہیں. اور یہی سبب ہے کہ ہم علی کو میزان کہتے ہیں. میزان کیا ہے؟ میزان ترازو. ایک علم منطق, پہلے بہت زور دیا جاتا تھا اس پہ, خوب محنت سے پڑھا جاتا تھا, پڑھایا جاتا تھا, اب تو یونیورسٹیز تک میں لاجک پڑھائی وڑھائی نہیں جاتی ہے. اب لاجک کے نام پہ خدا معلوم کیا چیز پڑھائی جاتی ہے.
بہرحال خدا کا شکر ہے حوزہ علمیہ میں ابھی منطق پڑھائی جاتی ہے. اس منطق کا منطق عربی لفظ ہے. علم منطق پر ایک کتاب ابن سینا نے لکھی ہے, حالانکہ ابن سینا نے اپنی اکثر کتابیں عربی میں لکھی ہیں, لیکن بہت مختصر تحریریں ابن سینا کی فارسی میں بھی ہیں. دانش نامہ اعلیٰ ایک بہت مشہور یادگار کتاب ہے ابن سینا کی, اور اس میں علم منطق سے متعلق جو چیپٹر ہے اور ایک رسالہ مستقل طور پر بھی. تو علم منطق کا نام رکھا ہے فارسی میں ابن سینا نے دانش ترازو, دانش ترازو. یوں بھی مجھے فارسی کے الفاظ اور تراکیب یاد آتے چلے جاتے ہیں, اس لیے کہ میں ممنون احسان حوزہ علمی قوم ہوں, وہیں اسی سفرہ علمی پہ میں نے طالب علمی کی ہے. لیکن جب بزم میں کوئی ایسی شخصیت موجود ہو جو سبب بن جائے تو اور بھی فارسی کے الفاظ و کلمات یاد آتے چلے جاتے ہیں. آج بھی اتفاق سے ہماری بزم میں دانشمند مکرم میرے برادر محترم آغائے عبداللہ صاحب تشریف فرما ہے, جو ایک اعتبار سے ایک معتبر نمائندے ہیں اس شائستہ ترین قوم کے جو اس وقت دنیا میں علم بردار عدالت ہے. اس وقت دنیا میں علم بردار عدالت ہے, پرچم بردار عدالت اسلامی اور عدالت انسانی ہے. خدا ان کو اور ان کی ملت کو محفوظ رکھے ہر آج. دانش ترازو منطق, یہ لفظ ترازو بڑا اہم ہے. قرآن مجید میں خود علم منطق کو عربی میں بھی علم المیزان بھی کہا گیا ہے. یہ میزان یعنی ترازو, لفظ قرآنی ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ مبارک حدید میں جو آیت ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط, ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے روشن نشانیوں کے ساتھ, روشن معجزات کے ساتھ, روشن دلائل کے ساتھ, بینات کے ساتھ, اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی اور میزان نازل کیا. کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ عدل و قسط پر قائم ہو جائیں, عدل و قسط قائم کریں, معاشرہ انسانی کو معاشرہ عادلانہ بنائیں, معاشرہ عاقلانہ بنائیں. یہ میزان کیا ہے؟ کل کی مجلس میں گفتگو کر چکا ہوں کہ میزان سے مراد سیرت معصوم ہے. یہ میزان کچھ اور نہیں ہے, سیرت معصوم. اللہ کتاب دے کر بھیجتا ہے اور وہ سیرت دے کر بھیجتا ہے. جس سیرت پہ کوئی کبھی کوئی غبار گناہ نہیں بیٹھ سکتا, وہ سیرت معصوم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معصوم, سیرت معصوم محمد کے بعد یہ چہاردہ معصومین, علی معصوم, علی معصوم. بس یہ بھی یہ مسئلہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں آپ علی کو معصوم جانتے ہیں, ہم علی کو معصوم نہیں جانتے. اور یہ بھی مسئلہ ہے, پہلے کہہ چکا ہوں میں کہ جو لوگ انہیں اصطلاحاً معصوم نہیں جانتے انہیں بھی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ انہیں خطا کار کہہ سکیں. اور جو دریدہ دہن انہیں خطا کار کہتے ہیں ان میں یہ سکت نہیں ہے کہ دنیا میں بھی اعتبار پا سکیں. ہیں ایسے, ہیں ایسے. عزب ابو لہب اسی وقت تھوڑی تھا, ہر دور میں ابو جہل رہتے ہیں, ہر دور میں ابو لہب رہتے ہیں, ہر دور میں یزید رہتے ہیں, ہر دور میں فرعون رہتے ہیں, ہر دور میں نمرود رہتے ہیں, ہر دور میں حامان رہتے ہیں, اور شیطان تو ہر دور میں ہے ہی ہے. اب اس پر کسی وقت گفتگو ہوگی. شیطان کا تصور بھی آپ حضرات کے ذہنوں میں بہت خطرناک ہے. شیطان اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں.
شیطان ہے مگر اتنا خطرناک نہیں ہے جتنے خطرناک ہم خود ہیں. دیکھیے اب میں نے نہیں کہا کہ آپ ہیں. شیطان بہت خطرناک ہے وہ اتنا خطرناک نہیں جتنے ہم خود ہیں. کیا کروں وقت سمٹتا جا رہا ہے ورنہ شاخ در شاخ پڑھیے. سب کچھ ہے, شیطان ہے, ہمارا نفس ہے جو بہت سی برائیوں خرابیوں کا منشا ہے اور سرچشمہ ہے. اس سب کے لیے اور ان ڈیفینیشنس کے لیے وہ جو میں نے عرض کیا, حق, آزادی, فرض, عدل, عدالت, یہ سب بنیادی تصورات کس سرچشمے سے لیں, کس منبع سے لیں, کہاں سے لیں؟ وحی سے, مکتب وحی سے, کتاب وحی سے, قرآن سے, رسول سے, اہل بیت رسول سے. کیوں کہ یہ سیرت معصوم, یہ میزان ہے. معصوم کی سیرت, پیغمبر کی سیرت معصوم, علی معصوم ہے. عصمت علی جو لوگ قبول نہیں کرتے ان کے لیے دو فقرے عرض کر دوں. ہماری زبان سے قبول نہ کیجیے, ہماری کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. ہماری زبان سے قبول نہ کیجیے. آپ دیکھیے رسول مختار, رسول کبریا, رسول پاک, حضرت خاتم النبیین, حضور نے علی کے بارے میں کبھی کچھ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ محدثین سے پوچھئے, کتابوں کو پڑھیے, کچھ کہا ہے حضور نے یا نہیں کہا ہے؟ حضور نے فرمایا ہے, حضور ختم نبوت, امام المرسلین, اب کوئی نبی آنے والا نہیں, کوئی رسول نہیں آنے والا. ان اس رسول کی عظمت پچھلے تمام رسولوں پر بھی قائم ہے. جن مسلمانوں کو باور نہیں ہو معراج کی روایت پڑھ لیں. معراج بھی جب جو میں اپنے خطبے میں کہتا ہوں امام المرسلین, وہ بلا وجہ نہیں کہتا ہوں, وہ میری خطیبانہ کوئی سخن گستری نہیں ہے. امام المرسلین میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ایک واقعہ ہے. جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو تمام نبیوں کو نماز پڑھائی تھی, امامت فرمائی تھی. امام المرسلین اس معنی میں بھی امام المرسلین, اور جتنے معنی امام کے ہو سکتے ہیں ہر اعتبار سے امام المرسلین. یہ امام المرسلین یہ فرماتے ہیں کہ علی مع الحق والحق مع علی, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ. یہی دو جملے کتنے بھاری ہیں, کتنے گرا کر نہ جائیے, پوچھیے محدثین سے صحیح ہے یا نہیں ہے, ضعیف روایت نہیں ہے. علی مع الحق والحق مع علی, یہ تو سب کہتے ہیں دنیا میں کہ ہم حق کے ساتھی ہیں چاہے ہوں یا نہ ہوں. یہ سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ ہیں, مگر حق ان کے ساتھ ہے یا نہیں؟ یہ ہمیشہ تیرے سوال رہتا ہے. عدالتوں میں لوگ جاتے ہیں کس لیے؟ ہر فریق کہتا ہے حق ہمارے, ہم حق پر ہیں, ہم حق پر ہیں. عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے. منصف جج وہ فیصلہ کرتا ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے. کہنے والا کہتا ہے کہ ہم حق کے ساتھ ہیں, مگر فیصلہ عدالت کرتی ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے. یہ سب سے بڑا دنیا کا حاکم, دنیا کا سب سے بڑا حاکم شرع, معصوم حاکم شرع. علی کی عصمت میں شبہ ہے نا, محمد کی عصمت میں تو شبہ نہیں ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فرما رہے ہیں کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. یہ دو فقرے کافی ہیں عصمت علی کے ثبوت کے لیے. اور بات اگر یہیں تک رہ جاتی Ah
علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہیں، اس کے بعد ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا دیا، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے، خدا کی قسم پیغمبر کی دعا ہے، کسی بھی فرد کے لیے کوئی بھی نبی، کوئی بھی ولی، کوئی بھی امام، کوئی بھی روحانی پیشوا یہی تو دعا کر سکتا ہے، پروردگار اس کو ہمیشہ حق پر گامزن رکھنا، معبود یہ مجھے بہت عزیز ہے اسے ہمیشہ حق پر قائم رکھنا، علی میزان ہے، علی ترازو ہے، اور ایسی ترازو ایسا میزان ایسی میزان کہ یہ نہیں فرما رہے یا اللہ یہ علی میرے گود کا پالا ہے، یا علی اسے میں نے زبان چسا کے پالا ہے، یا اللہ اسے میں نے اپنے شانے پہ کھلایا ہے، یا اللہ یہ وہ نعمت ہے جو خواب کعبے سے تو نے مجھے عطا کی ہے، یا اللہ علی کی میں نے بڑی محنت سے تربیت کی ہے، یا اللہ علی کو میں نے بڑی عرق ریزی سے پالا ہے، یا اللہ علی سے مجھے بہت محبت ہے، یا علی یا اللہ یا اللہ، پروردگار علی کو ہمیشہ حق پر قائم رکھنا، نہیں اے پروردگار حق کو ادھر موڑ دینا، جدھر علی مڑ جائے
موڑ دے، جدھر علی مڑ جائیں، اب علی جدھر مڑ جائیں،
علی جدھر مڑ جائیں، مدینے سے لے کے مکے تک، مکے سے لے کے بصرے تک، بصرے سے لے کے کوفے تک، کوفے سے لے کے نہروان تک، نہروان سے لے کے جہاں جہاں علی مڑ جائیں، جدھر علی ہوں گے حق ادھر ہوگا، مسلمان پر اس لیے واجب ہے تاکہ پتا چلے حق کدھر تھا، سیرت علی کا مطالعہ میں کہہ رہا ہوں واجب ہے مسلمان پر،
کیوں واجب ہے؟ اس لیے واجب ہے کہ مسلمان پہ حق پرستی واجب ہے، مسلمان پہ حق سے وابستگی واجب ہے، مسلمان کے لیے حق شناسی واجب ہے، اور حق کی شناخت ایک بہت بڑی شناخت ہے یہ کہ دیکھیں علی کدھر تھے، جب حالات واقعات روایات تاریخ میں الجھنیں پیدا ہوں، جب واقعات ایک دوسرے سے ملتبس ہو جائیں، جب سمجھ میں نہ آئے کہ کیا ہے، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، غور سے دیکھو علی کیا کہتے ہیں، غور سے سنو علی کیا کہتے ہیں، غور سے دیکھو علی کدھر کھڑے ہیں، حق کا فیصلہ ہو جائے، علی میزان ہے، محمد عربی میزان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کے بعد علی میزان ہے، علی کے بعد حسن میزان ہے، حسن کے بعد حسین میزان ہے، اور حسین تو ایسی میزان ہے، حسین کے گھر کا بچہ بچہ میزان ہے. ابھی ہم دادا علی کا ذکر کر رہے تھے اور آج آپ پوتے علی کا ماتم کریں گے. آج اس عزا خانے میں اس عزا خانے کی روایت یہ ہے کہ یہاں ایک جھولے کی شبیہ اٹھائی جاتی ہے. دیکھیے اصل چیز جو ہم پہ فرض ہے, اصل چیز جو ہم پہ واجب ہے, اصل فریضہ جو ہم پر ہے وہ یاد حسین کو باقی رکھنا. غم حسین کو تازہ رکھنا ہے, اور یہ تازہ رکھنا ہے یہ تو میں کہہ رہا ہوں, یہ تو تازہ ہے. ابھی تک حسین کا خون خشک نہیں ہوا ہے. وہ واقعے بھلائے جا سکتے ہیں جہاں خون خشک ہو چکا ہو. تربت حسین اٹھا کے دیکھو, روز عاشورہ, وہ خاک جو بی بی ام سلمہ کے ہاتھوں میں خون ہو گئی تھی, وہ خاک آج بھی ہر عاشور کو خون ہو جاتی ہے. خون حسین خشک نہیں ہوا, اور جب خون حسین خشک نہیں ہوا تو ہمارا غم کیسے تازہ نہ رہے. اصل چیز یہ ہے کہ یاد امام تازہ رہے. یاد امام کیوں تازہ رہے؟ تاکہ حق کا شعور زندہ رہے, تاکہ عدل سے وابستگی زندہ رہے, تاکہ ظلم سے نفرت پیدا رہے, ظلم سے نفرت ہمیشہ باقی رہے. یہ سبب ہے, یہ شبیہ ہیں, وسیلے ہیں, یہ ایک ماحول بنا دیتی ہیں. انسان کو یاد آ جاتا ہے ہائے کربلا میں کوئی جھولا بھی تھا شیر خار کا جو اجڑ گیا تھا. یہ کون شیر خار ہے؟ جب امام حسین مدینے سے چل رہے تھے, میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا, تو ایک بچہ تھا جو اپنی بیمار بہن کی آغوش میں آ گیا تھا, تو پھر آغوش سے جدا نہیں ہو رہا تھا. کہتے ہیں کہ سب نے بچے کو آغوش سے لینا چاہا مگر وہ آغوش خواہر سے جدا نہ ہوا. آخر میں سرکار سید الشہداء آئے, معصوم بچے کے کان میں معصوم نے کچھ کہا اور بچہ ہومک کے باپ کی آغوش میں آ گیا. یہ وہی بچہ ہے جس نے اس وقت بابا کی آواز پہ لبیک کہا تھا, ہومت کے باپ کی آغوش میں آ گیا تھا. وہ بچہ کربلا میں ساتویں محرم سے جب سب بچے الاتش الاتش کی آوازیں بلند کر رہے تھے, یہ بچہ بھی اس وقت سے پیاسا تھا, روز عاشور تھا. کہتے ہیں کہ کربلا میں ظلم و ستم کا وہ ماحول تھا, خوف و ہراس کا وہ ماحول تھا, گرمی شدت کی تھی, اور پھر ایسی مصیبتوں کا ماحول تھا, مصیبتوں کا حصار تھا کہ بی بی رباب کا دودھ بھی خشک ہو گیا. بچہ پیاسا, بچے کو نہ ماں کا دودھ مل رہا تھا نہ پانی مل رہا تھا. یہ بچہ تقریباً غشی کے عالم میں جھولے میں تھا. جیسے ہی روز عاشورہ سرکار سید الشہداء نے ایک آواز بلند کی, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, ارے کوئی مددگار ہے جو ہماری مدد کو آئے. وہ بچہ جو مدینے میں بہن کی آغوش سے ہومت کے باپ کی آغوش میں آ گیا تھا, اس بچے نے باپ کی آواز سنی اور اپنے کو جھولے سے گرا دیا. اپنے
کو جھولے سے گرا دیا بچے نے. خیمے سے ایک نالے نالہ و شیون کا شور بلند ہوا. سرکار سید الشہداء کے گوش مبارک تک پہنچا. آپ واپس آئے, در خیمہ پر آنے کے بعد آپ نے کہا کیا بات ہے, ابھی میں زندہ ہوں, ابھی گریے کا کیا سبب ہے؟ بیویوں نے کہا, کہتے ہیں جناب زینب آئی در خیمہ پہ اور کہا وہ جب سے آپ کی آواز بلند ہوئی ہے من ناصرین ینصرنا, اس وقت سے وہ بچہ دھولے میں اسے قرار نہیں ہے. سرکار سید الشہداء نے کہا لاؤ اس بچے کو ہمارے سپرد کر دو. آقا نے اس بچے کو لیا اور بچہ باپ کی آغوش میں آ گیا. اس بچے کو لے کر امام میدان میں تشریف لائے اور میدان میں آنے کے بعد ایک جملہ آپ نے فرمایا ہے اور وہ جملہ یہ کہ اگر تمہاری نگاہ میں میں گناہگار ہوں, اگر تمہاری نگاہ میں میں قصوروار ہوں تو اس بچے کا کیا قصور ہے؟ دنیا کی کسی قوم و ملت کی نگاہ میں یہ بچہ قصوروار نہیں ہو سکتا. یہ پیاس سے ہلاک ہوا چاہتا ہے, یہ اتمام حجت کا طریقہ تھا, یہ اتمام حجت کا طریقہ تھا. کربلا, کربلا کی جزئیات, مصائب حسین علیہ السلام کی جزئیات بہت ہیں. ہم جو کچھ پڑھتے ہیں, تمام خطبہ جو کچھ پڑھتے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل حقیقتیں کچھ اور ہیں, عام انسانوں کے عقل سے بالا تر ہے کربلا. کربلا سمجھنے کے لیے صفائے نفس چاہیے, کربلا سمجھنے کے لیے پاکیزگی قلب چاہیے, کربلا سمجھنے کے لیے ایمان کا وہ درجہ چاہیے, یقین کا وہ مرتبہ چاہیے جو عارفین کا, کاملین کا, واصلین کا مرتبہ ہوتا ہے. کربلا آسان نہیں ہے. کربلا میں یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہے کہ سید الشہداء نے اب خطاب کیا ہے اپنے بچے سے, بیٹا تم حجت خدا کے فرزند ہو, تم حجت خدا کے فرزند ہو, اپنی پیاس کا اظہار کرو, حجت تمام کرو. اس بچے نے, چھ مہینے کے بچے نے یا سال بھر کے بچے نے باپ کی آواز سنی, اپنا مرجھایا ہوا چہرہ لشکر کی طرف موڑ